चैन शम्मा नहीं आफताब देता है, और हुसैन लश्करे बातिल का गम नहीं करता। हुसैन लश्करे बातिल का गम नहीं करता, हुसैन अज़्म है माथे को खम नहीं करता। और हुसैन हुस्न पैगंबर की ज़ौ को कहते हैं, हुसैन हुस्न पैगंबर की ज़ौ को कहते हैं, और हुसैन सीनाए हैदर की लौ को कहते हैं। अब मैं जनाब हुजरत अस्सलाम मौलाना अख्तर बाद साहब से मुल्तमिस हूं कि मिंबर पर तशरीफ लाएं, बवाज बुलंद रूस से इस्तकबाल कीजिए। बर हबीब खुदा खत्म अंबिया सलवात
أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. جو میرے ذہن میں مطلب ہے وہ ہمارے مذہب کی اساس ہے، شیعہ مذہب، جعفری مذہب، اثنا عشری، جو چاہیں آپ اس کا نام رکھیں، یہ مذہب دوسرے مذاہب سے کس بات میں ان کو امتیاز حاصل ہے؟ میں نے یہ اپنے جوان طبقہ کو، بزرگوں کو بطور ایک درس اور سادہ اور عقلی دلائل سے میں نے ثابت کرنا ہے، اور تاکہ اپنے مذہب میں جی ہاں اپنے تاکہ اپنے مذہب میں میرے بزرگوں مذہب کو دلائل سے سمجھنا چاہیے. آپ کتابیں پڑھیں، توضیع المسائل یا فقہ کی جو کتابیں ہیں، اس میں لکھا ہوگا کہ کچھ اصول دین ہیں اور کچھ فروع دین ہیں. اصول اصل کی جمع ہے عربی میں، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اساس کو. ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے. درخت کی اصل کیا ہے؟ جڑ ہے. مکان کی اصل کیا ہے؟ وہ جو نیچے کھود کے آپ اس پر ڈیم وغیرہ لگاتے ہیں، اصل وہ بنیاد جسے کہتے ہیں اساس ہے، اسے کہا جاتا ہے اصل. اگر اصل محکم نہ ہو، مضبوط نہ ہو، تو اس پر جو منزل ہوگی وہ بھی متزلزل رہے گی، وہ بھی محکم اور مضبوط نہیں ہوگی. لہذا یہ ہم اصول دین کہتے ہیں، فروع دین. فروع کہتے ہیں شاخوں کو، پتوں کو، شاخیں. یہ فروع فرع، ہر چیز کی ذیل والی چیز کو فروع کہا جاتا ہے، پتے ہیں. تو فروع دین اور اصول دین، انشاءاللہ اگر آپ توجہ فرمائیں گے، ہمارے سب علماء نے لکھا ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی. چونکہ میں کہتا ہوں خدا ایک ہے آپ مان لیں، تو اس سے آپ خدا کے قائل نہیں بنیں گے. خدا کو اگر ماننا ہے تو آپ کے پاس اس کے ماننے کی دلیل ہونی چاہیے. ہر بالغ عقل کے لیے، اور خدا کا ماننا تو بڑا ہی آسان ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو دیکھے تو خدا معلوم ہو جاتا ہے. اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے، اور وفی انفسکم، میں تمہارے خود موجود ہوں، تمہیں باہر کی ضرورت نہیں ہے. ہر مصنوع، ہر بنی ہوئی چیز خود بتلائے گی کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. ہے، خود بخود کوئی چیز دنیا میں نہیں بنتی ہے. ہم نے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں یہی بلڈنگ، اگر کوئی آ جائے 100 سال کے بعد بھی تو وہ سمجھے گا کوئی ہے اس کے بنانے والا، یہ خود بخود نہیں بنی. بہرحال میں دلائل زیادہ نہیں دینا چاہتا. ہاں، توحید اور نبوت اور امامت اور قیامت، عدل بھی اسی میں آ جاتا ہے، توحید میں عدل. یہ پانچ ہیں ہمارے امتیازی اصول جو دوسرے مسلمانوں سے ہم ممتاز ہیں. اصول اسلام تین ہیں، توحید، نبوت اور قیامت. اصول مذہب ہم کہتے ہیں، اس میں ہمیں فرق ہے کہ توحید کے ساتھ عدالت اور پھر امامت کے ہم قائل ہیں. ان سب کو دلائل سے، خواہ بڑی بڑی کتابوں والے نہ ہوں، مختصر دلائل انسان کے پاس ہونے چاہیے، تب وہ شخص حقیقتاً وہ اس مذہب کا قائل سمجھا جائے گا. البتہ فروعات دین وہ چونکہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہر آدمی اس میں مجتہد نہیں بن سکتا ہے. وہاں اس زمانے میں یا خود مجتہد بن جائے یا جا کے کسی ماہر فن کی تقلید کرے. آپ اگر دنیا میں مریض ہیں تو انسان خود مریض ہو جاتا ہے، یا تو خود ڈاکٹر بنے اپنا علاج کرے، اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو پھر کسی ماہر کے پاس جا کے اپنا علاج کرائے. اسے تقلید کہتے ہیں. لفظ تقلید کوئی انوکھا نہیں، کسی جاہل کا رجوع کرنا عالم کی طرف ہر فن میں، اس کو تقلید عربی میں کہا جاتا ہے. تو بہرحال فروعات میں دلائل کی ضرورت نہیں. آپ پوچھیں، آپ سے پوچھا جائے گا جی صبح کی 2 رکعت تھی تو کیوں، کیا دلیل ہے نا. فروعات میں دلائل صرف اسی سے پوچھے جائیں گے جو مجتہد ہے، جس نے فتویٰ دیا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فتویٰ کن دلائل کی بنا پر دیا تھا. بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی ہے، دلائل کی ضرورت ہے. اور ہمارا امتیاز جو ہے دوسروں سے اسی اصول دین میں ہے. باقی یہ جو مسائل ہوتے ہیں فروعات ہیں، کوئی ایسی اہم نہیں ہے. میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، کہتا تھا جی خب آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے باقی شیعہ مذہب صحیح سمجھ رہا لیا ہے، صرف ماتم پہ آپ کو اشکال ہے تو بے شک نہ کریں. کوئی ماتم کرنا ہمارا جزو مذہب نہیں ہے، یہ تو عقیدت ہے. ہم اظہار کرتے ہیں کسی ظالم کے خلاف نفرت کا، یہ تو ہمارا ایک شعار ہے. مثال کے طور پر کہہ دیں گے جی اچھا فلان نکاح کیوں تم صحیح سمجھتے ہو، ہے نا، متعلق کے متعلق کہیں گے. میں نے کہا باقی آپ نے سارے سمجھ لیے ہیں، آپ بے شک نہ کیا کریں. یہ جزوی جو مسائل ہیں ہمارا، ان میں کوئی اتنا اختلاف، یعنی اختلاف تو ہے لیکن وہ معیار مذہب نہیں ہے. معیار مذہب ہے اصل میں اساس دین کی، کہ ہم کہاں سے جدا ہوتے ہیں. اور میں نے کل تمہید عرض کی تھی، آج میں تھوڑا سا پہلے توضیح عرض کروں گا، اس کے بعد اس کی تطبیق کروں گا انشاءاللہ. ایک مسئلہ ہے بڑا مشہور، جانشین. وہ جانشین کسے کہتے ہیں؟ جانشین کہہ دیں، خلیفہ کہہ دیں، نائب کہہ دیں، وائس پرنسپل کہہ دیں، کئی لفظ ہیں. یہ اس سے مراد کیا ہوتی ہے جانشین سے؟ اگر فارسی کا لفظ دیکھیں تو جا کے معنی جگہ، نشین کے معنی بیٹھنا. تو کیا ہر وہ آدمی جو کسی کی جگہ بیٹھ جائے وہ اس کا جانشین ہوگا؟ یہ اس کا نائب سمجھا جائے گا؟ یا نہ، جانشین میں کوئی خصوصیت ہے اس بیٹھنے والے کی. ذرا دقت تو آپ کو پہلے ہوگی لیکن سمجھاؤں گا میں انشاءاللہ، کوشش کروں گا وضاحت کی. جانشین، ایک ڈاکٹر ہے، وہ ایک مکان میں رہتا تھا، وہ مکان بیچ گیا ہے، ایک درزی آ کے بیٹھ گیا ہے وہاں پر. یہ دردی اسی مکان میں بیٹھا ہے جہاں ڈاکٹر بیٹھتا تھا، بلکہ ہو سکتا ہے اگر وہ سارا اپنا سامان بھی چھوڑ گیا ہو، بیچ گیا ہو، تو اسی تخت پہ سوتا ہے جہاں ڈاکٹر سوتا تھا. تو کیا اس دردی کو ڈاکٹر کا جانشین سمجھیں گے؟ اب وہ ڈاکٹر سے جو علاج کراتے تھے مریض، اب اس کے پاس آ جائیں کہیں جناب ہمارا علاج کیجئے، کوئی ہے جو کہے کہ یہ اس کا جانشین ہے؟ فرض کر لیجئے شاعر ہیں اور اس کی جگہ میں نے مکان خرید لیا، مجھ جیسا خشک جو شعر کو جانتا ہی نہیں ہے، تو کیا میں شاعر کا جانشین ہو جاؤں گا؟ یہ دیکھنا ہے، سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جانشین یعنی اس کی جگہ پر بیٹھنا، جگہ پر بیٹھنا سے مراد جانشین ہے، یا جانشین ایک ایسا معنی ہے جو اس سے بھی وسیع ہے. فرض کر لیجئے ریاضی کا ایک ماہر پروفیسر ہے، کالج میں پڑھاتا ہے، وہ چھٹی پہ گیا ہے، تو کیا اس کی جگہ پر آ کے ڈاکٹر کو بٹھا دیں گے جو ریاضی نہ جانتا ہو؟ اس کی جگہ پر وہی بیٹھے گا جو اس علم کو جانتا ہو. جج صاحب چھٹی پہ گئے ہیں تو اس کی جگہ پر کون بیٹھے گا؟ وہی بیٹھے گا جو وہ بیٹھتا تھا. اب خود جن کے مقدمے ہیں اکٹھے ہو جائیں اور مشورہ کر کے کہیں جی وہ چھٹی پہ گیا، ہم اسے بٹھاتے ہیں، کوئی مانے گا؟ طلبہ اکٹھے ہو جائیں اور کہیں جی ہمارا ریاضی کا تو گیا ہے استاد چھٹی پہ، او ہم ایک کو لے آ کے اس کی جگہ بٹھاتے ہیں، کوئی ہے دنیا کا عاقل جو اسے جانشین مان لے؟ بیمار اسی مثال کے طور پر ڈاکٹر اگر چھٹی پہ گیا ہے تو بیمار آپس میں مشورہ کر لیں اور کسی کو اس کی جگہ پر بٹھا دیں، تو کیا یہ ایسی چیز ممکن ہے جو اس کو معین کرتا ہے؟ میرے قبلہ ڈاکٹر کی جگہ جانشین ہوگا تو ڈاکٹر ہوگا، ریاضی دان کی جگہ کوئی جانشین ہوگا تو ریاضی دان ہوگا، مجسٹریٹ کی جگہ ہمارے ہاں ہے، میں اس کو عدالت نہیں کہتا ہوں، یہ جو آج کل ہیں وہ عدالت نہیں کرتے ہیں، وہ تو قانون انگریز کو نافذ کرتے ہیں، نام تو بہرحال عدالت رکھ دیا ہے. بہت سے نام ہیں جو دنیا سوچ کے نہیں رکھتی ہے، دل میں آ گیا اندھی کا نام رکھ دیتے ہیں نور بھری، ہے بیچاری اندھی، نور بھری نام رکھ دیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں نہیں کہتا ہوں، دین سے کوئی ربط نہیں ہے، نام رکھ دیا عاشق حسین. نام رکھنے میں یہ سارے حکم تو دیتے ہیں انگریزوں کے فیصلے کرتے ہیں، اور نام رکھ دیا ہے عدالت، انگریزوں کے حکم کا مطابق فیصلہ کرنا یہ ظلم ہے، عدالت نہیں ہے. جو من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق حکم نہ کرے، تین اس کے متعلق جو ہے نا سزائیں قرآن بتلاتا ہے، بعض میں ہے فاسق ہیں، بعض میں ہے کافر ہیں، بعض میں ہے ظالم ہیں. سمجھ آ گئی نا قبلہ؟ تو بہرحال میرے بزرگواروں، اس کی جگہ بھی کوئی بیٹھے گا تو وہی بیٹھے گا کہ جو اس فن کا ماہر ہو. اور پھر کون بٹھائے گا؟ دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی فرض کر لیجئے پروفیسر یا کوئی محکمہ تعلیم کا چھٹی پہ جاتا ہے تو اس کی جگہ بٹھانے کا حق اسی ہے جو وزارت تعلیم یعنی جو وہ محکمہ ہے وہی آرڈر دے گا، وہ کہے گا کہ تم فلانے کی جگہ اتنے دن جا کے کام کرو. صرف اتنا ہی نہیں ہے، کام بھی اگر ایک ہو، کیفیت کام کی بدل جائے تو وہ بھی جانشین نہیں کہلاتا ہے. توجہ فرمائیے، ایک ہے ڈاکٹر ایلوپیتھک کا، ایک ہے ہومیوپیتھک کا، ایک ہے حکیم یونانی. ڈاکٹر کی جگہ پر کام تو سارے ہی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، یہ بھی بیماری کا علاج کرتا ہے، یہ بھی بیماری کا علاج کرتا ہے، یہ بھی، لیکن بیماری کے علاج میں علاج کی کیفیت ایک نہیں ہے. وہ کسی اور کیفیت سے علاج کرتا ہے، یہ علامات پہ علاج کرتے ہیں، یونانی کسی اور کیفیت سے علاج کرتے ہیں، تو ڈاکٹر کے جگہ پر حکیم کو نہیں بٹھائیں گے، کہیں گے کہ جناب تم اس کی جگہ پر علاج کرو. وہی عمل جس حیثیت سے وہ کرتا تھا، اگر وہ اسی طرح سے کرنے والا ہو ماہر، ہاں تو وہ اس کی جگہ پر بیٹھے گا. بٹھائے گا کون؟ بٹھائے گا وہی جس نے اس کو معین پہلے کو کیا تھا، وہی بٹھائے گا. اور پہلے کو معین کرتے وقت اس نے کیا دیکھا تھا؟ اس نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے ملک کا جو معیار تعلیم ہے، یہ اس معیار تعلیم میں پاس ہے، ڈگری ہے اس کے پاس، تب اسے معین کیا جائے گا. یوں ہی نہیں ہے کہ وزیر تعلیم جسے چاہے معلم بنا دے، یا وزیر صحت جسے چاہے ڈاکٹر بنا دے، یا اور جتنی وزارتیں ہیں جسے چاہے. نہیں، پہلے وہ مستند ہو، پہلے سب سے پہلے سند دیکھی جائے گی، سند کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ کتنے عہدے تک کام کر سکتا ہے، اسے معین کرے گا، اور جب وہ چھٹی پہ جائے تو اس کی جگہ وہی معین کرے گا جو اس عہدے کو پر کر سکتا ہو. یہ ذہن مبارک میں آپ کے تھوڑا سا اگر آ گیا ہے تو اسی معیار پہ یہ دین اسلام لانے والے کون ہیں؟ انبیاء ہیں. انبیاء کو کس نے معین کیا ہے؟ خدا نے معین کیا ہے انبیاء کو. اگر نبی چلا جائے تو اس کی جگہ پر کسے بٹھانے کا حق ہے؟ اسی ذات کو بٹھانے کا حق ہوگا جس نے نبی بھیجا ہے. وہی اس کی جگہ پر کسی کو معین کرے گا تو وہ ہوگا سند یافتہ. پبلک اگر کسی کو معین کر دے تو وہ خدا کے سر پہ نہیں تھوپا جائے گا کہ خدا ہم نے بنایا ہے تو بھی مان لے، ہم نے بنا دیا ہے اب تو بھی مان لے. خدا کہے گا میں نے تمہیں بنانے کا حق ہی کب دیا ہے؟ آیا میں نے نہیں کہا تھا تمہاری جان میری جان ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا جب جان ہی میری ہے تو اپنی جان کو وہاں استعمال کرو جہاں میں اجازت دیتا ہوں. میں نے کب کہا ہے کہ میرے امور میں بھی تم دخالت کرو؟ اگر میرے معین کردہ کی جگہ تم بنا سکتے ہو تو کل کعبہ بھی کسی دوسری جگہ بنا دو گے، کیونکہ یہ بھی تو ایک اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے نا. خدا نہ خواستہ گر جائے یا رہ بھی جائے، ہم اللہ کے دو گھر بنا دیں گے تو خدا کو کوئی برا معلوم ہوتا ہے؟ ایک اس کا بنایا ہوا ہو، ایک ہم بھی بنا، جیسے کہ مسجد جو بناتے ہیں، تو یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، حالانکہ اللہ رہتا تو نہیں ہے اس میں. تو بہرحال توجہ فرمائیے گا میرے بزرگو، اللہ انبیاء بھیجتا ہے، ان کے ہاتھ میں قرآن دیتا ہے، دین دیتا ہے کہ جاؤ پہنچاؤ. اگر نبی کی عمر تک دین ہوتا تو نیابت کی ضرورت ہی نہیں تھی. دین اسی وقت ختم جب نبی چلے گئے، پھر کسی نبی کی ضرورت، کسی نائب کی ضرورت نہیں، کسی خلیفے کی ضرورت نہیں، کسی جانشین کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر دین کی عمر ہو لمبی، دین نے جانا ہو بہت دور تک، اور یہ فطرت انسان میں ہے کہ دین کو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. جو نہ ماننے والے ہیں وہ دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بگاڑتے ہیں، دین بدلتے رہتے ہیں، اصلی دین نہیں رہتا ہے. تو اصلی دین کی حفاظت کے لیے جو معین کرے گا تو وہی ذات معین کرے گی جس نے نبی بھیجا ہے. کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس کی جگہ پر کسی کو بٹھا دے. یہ ہے ہماری اساس مذہب کی. ہم کہتے ہیں کہ نبی کی جگہ پر خلیفہ کہیے، امام کہیے، نائب کہیے، فرق نہیں ہے. وہی چیز جو پیغمبر لائے تھے اسی کو بیان آگے کرے اور آگے لے جائے، وہ لے جائے گا جسے پیغمبر نے خدا کے حکم سے معین کیا ہو. حتیٰ ہم اتنے تک میرے بزرگوں قائل ہیں کہ نبی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ اپنا جانشین خود معین کرے. نبی مبلغ ہوتا ہے، موجد نہیں ہوتا. نبی اللہ کے حکم بیان کرتا ہے، خود حکم بناتا نہیں ہے. نبی نماز بناتا نہیں ہے، نماز جو بنی بنائی ہے اسے پہنچاتا ہے. نبی جتنا دین ہے وہ پہنچاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں احکام الہی میں نبی کو حق نہیں ہے کہ وہ حکم معین کرے، اور آج جناب اسمبلیوں میں حکم الہی معین ہو رہے ہیں. کہتے ہیں جی اسلام بناؤ، حکم نہیں ہے اسلام بناؤ، کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ میں شیعوں کو تباہ کروں. خواہش ہے نا جی، اس کے لیے بھی سزائے موت بناؤ. بھائی بنانا، بنا ہوا جو بنایا ہوا ہوگا وہ اللہ کا دین نہیں ہوگا. اللہ کا دین خود نبی نہیں بنا سکتا، نبی مبلغ ہے. جہاں جہاں آپ دیکھیں گے پیغمبر پہنچانے والے ہیں، بنانے والے. جب پیغمبر نماز نہیں بنا سکتا تو وہ اپنی جگہ پر کسی کو جانشین بھی نہیں معین کر سکتا. معین وہ کرے گا، تبلیغ یہ کرے گا. یہ ہے ہمارا اصول. یہاں سے ہم جدا ہو جاتے ہیں دوسرے فرق سے. وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، مجھے ان کی کہنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا مسلک بتلائیں. ہاں ہم یہ کہتے ہیں، آیا عقل آپ کی مانتی ہے یا نہیں مانتی کہ دین بھیجے وہ، نبی بنائے وہ، اور اس کے بعد چلا جائے 23 سال کے لیے تو وہ بنا کے بھیجے، اور جناب لاکھوں سال تک بقا کے لیے ہم بنائیں اس کی جگہ. آج 1000 اور کچھ سال تو ہو گئے ہیں نا، 23 سال نکالیے تو اب بھی 1000 سے اوپر بنیں گے. 1000 سال تک دین کو، نماز کو باقی رکھنے کا حق ہمیں ہو جائے اور اصل نماز پہنچائے وہ. اور یہی آپ سے التماس ہے. دیکھیں مسلمان سارے کہتے ہیں نماز واجب، لیکن آپ نے دیکھا ہے کسی کی نماز دوسرے سے ملتی ہے؟ چلو ہماری نماز کو تو علیحدہ رکھیں، وہاں ملتی ہے. وہاں بھی ایسے ہیں جو ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. اگر وہ ہاتھ کھول کے نہ پڑھتے تو آپ کو حج میں کوئی ہاتھ کھولنے نہ دیتا. یہ ہم پہ احسان نہیں کرتے، ورنہ ہماری خصوصیت جو ہے کہ ہر اس چیز پہ سجدہ نہیں ہوتا جسے کھایا جائے پہنا جائے. یہ ہمارے مذہب کی خصوصیت ہے، ورنہ لکڑی کو ہم بہت تھوڑا سمجھتے ہیں یا مٹی کو ہم بہت سمجھتے ہیں، اس پہ سجدہ کرتے ہیں. اگر سجدہ کسی پہ کرنا بوتا ہے تو لوگ کپڑے پہ کرتے ہیں، ان کا کپڑا بوت ہو جائے گا، قالین بوت ہو جائے گا، ہماری لکڑی ہو جائے گی. ہم تو سجدہ کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ایسی چیز پہ سجدہ کرو جو کھائی بھی نہیں جاتی اور پہنی بھی نہیں جاتی. اسی واسطے یا لکڑی ڈھونڈتے ہیں یا کوئی گتا کاغذ وغیرہ ڈھونڈتے ہیں. ہاں آپ روٹی پہ نہیں کر سکتے سجدہ، آپ اشلغم پہ نہیں کر سکتے، اور جس ملک میں کھانے کا رواج ہے وہ پان پہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں کھایا جاتا ہے. لیکن جہاں نہیں کھایا جاتا ہے تھوڑا سا وہاں فرق پڑ جائے گا. بہرحال نمازیں مختلف کیوں ہوئی ہیں؟ اگر اس طریقے سے جیسے پیغمبر علیہ السلام لائے تھے وہ ایک ہی ہوگی. دو تو نہیں پڑھی حضرت نے، یا کھول کے پڑھی ہیں یا باندھ کے، یا اوپر باندھا ہے یا نیچے باندھا ہے، یا ایسا پڑھا ہے. یا یہ سارا اختلاف جو ہوا ہے یہ پیغمبر کی نگاہ میں تھا، خدا کی نگاہ میں تھا کہ اگر میرا دین سالم رہنا ہے تو دین اسی سے لو جسے میں معین کر کے جاتا ہوں. اگر غیر سے لوگے تو اختلاف شروع ہو جائے گا. یہ ہے ہماری اساس. باقی کسی کو برا کہتے ہیں، کسی نے ہمارا کوئی مال مارا ہے جو ہم برا کہیں؟ کسی کے منصب کو نہ ماننا یہ توہین نہیں ہوتی ہے اس شخص کی جس کا منصب ہے، اور خصوصاً منصب بھی وہ ہو جو لوگوں نے بنایا ہو. تا توجہ فرمائیے گا، میں ایک وزیر کو وزیر نہیں مانتا ہوں، وزیر نہیں آئے تو میں کافر ہو جاؤں گا، یہ منصب تو اسے ملا ہوا ہے، میں وزیر نہیں مانتا تو کافر ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ منصب وزارت کا لوگوں نے دیا ہے، خدا نے نہیں دیا ہے، خدا کے دیے ہوئے منصب کو نہ ماننے سے کفر آتا ہے۔ کسی نبی کو، حتیٰ ہمارے پیغمبر تو آخر زمان ہے نا، 1,24,000 کے قریب پیغمبر جو ہم اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں تب بھی مسلمان نہیں رہتے، ہم عیسائیوں پہ احسان نہیں کرتے ان کو مان کر، کیونکہ ہمارا یعنی جزو یہ ہے کہ اللہ کے جس جس کو منصب ملے سب کو مانو، اجمالاً مان لو کہ کتنے ہیں، جتنے ہیں سارے نبیوں کو ہم نبی مانتے ہیں، اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں ان کو مان لو، خواہ آج وہ ہماری کتاب نہیں ہے، تورات ہمارے لیے واجب العمل نہیں ہے، انجیل واجب العمل نہیں ہے، زبور وغیرہ نہیں ہے، لیکن ہم اسے بھی مانتے ہیں جو واقع میں تھی، ہم مانتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے دیے ہوئے منصب کو نہ ماننے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، لیکن پبلک کے دیے ہوئے منصب کو نہ ماننے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ اگر تھوڑا سا سوچیں گے، وزیر کو وزیر نہ ماننے سے آدمی کافر، تھانے دار کو میں تھانے دار نہیں مانتا ہوں کافر ہو گیا ہوں، کمشنر کو کمشنر نہیں مانتا ہوں، اگر یہ کافر ہیں تو ہمارے پاکستان کا نام بدلنا پڑے گا، اس کا نام اب کفرستان رکھنا پڑے گا، کیونکہ ایک زمانہ تھا ہمارے یہ مسلم لیگ نواز شریف والے اس کو وزیر نہیں مانتے تھے، بے نظیر کو نہیں مانتے تھے، کہتے یہ وزیر ہی نہیں آئے، گھپلے سے آئے، فلاں سے آئے، یہ نہیں مانتے تھے، تو اس کے نہ ماننے سے یہ کافر ہو گئے نا۔ اور ایک زمانے میں یہی تھی جو کہتی تھی مسلم لیگ والے سارے دھاندلی سے آئے ہیں، یہ وزیر نہیں مانتی تھی، تو مسلمان تو پاکستان کے تو بٹے ہوئے تھے نا، کچھ اسے مانتے تھے کچھ اسے، ایک زمانے میں وہ انہیں وزیر نہیں مانتے تھے، ایک زمانے میں یہ، اس زمانے میں وہ کافر تھے، اس زمانے میں یہ کافر ہیں، تو پھر سار کافر ہی ہوئے پاکستان میں، مسلمان تو کوئی نہیں رہا نا۔ منصب الہی کا انکار کفر ہوتا ہے، پبلک کے منصب کا نہ ان کا اقرار جو انکار ہے کفر نہیں ہے۔ آؤ ثابت کرو، جس کو ہم نہیں مانتے انہیں اللہ نے منصب دیا ہے تب ہم کافر بنیں گے، ورنہ کافر نہیں بنیں گے۔ اللہ نے اگر دیا ہوتا تو پھر شورا کی کیا ضرورت پڑتی، جسے اللہ نے دیا تھا گھر میں بیٹھا رہا، نہیں دیا ہے اس واسطے کہ منصب دار کے پاس ہماری تکلیف ہے جائیں، وہ نہیں کہے گا آؤ مجھے امام مانو، وہ پیچھے لوگوں کے نہیں دوڑے گا، ہمیں حکم ہے کہ ہم نبی کو مانیں، جس کو اللہ نے منصب دیا اطمینان سے گھر میں رہے۔ اور یہ ایک تاریخ کا تاریخ پہلو ہے کہ انہی نے غسل دیا پیغمبر علیہ السلام کو، انہوں نے کفن پہنایا، انہی نے دفن، کیونکہ منصب رکھتا تھا اسے یہ پرواہ نہیں تھی کہ کوئی مانے گا تو مجھ پر احسان کرے گا، نہیں مانے گا تو مجھ پہ احسان نہیں ہے، مانے گا اپنے اختیار سے تو جنت میں جائے گا، نہیں مانے گا اپنے اختیار سے تو وہ سزا کا مستحق ہوگا، خدا کو جو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، نہیں مانے گا تو نہ خدا کی خدائی ماننے سے فرق پڑ جاتی ہے نہ ماننے سے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ اب میں نے یہاں تک پہنچایا، منصب دینا پیغمبر کے بعد اللہ کا کام ہے، پیغمبر پہنچاتے ہیں، کل میں نے عرض کیا تھا پیغمبر کے کام کتنے ہیں، چار کام ہیں پیغمبر علیہ السلام کا، عہدہ نبوت کے نام ہیں چار، ایک قرآن کو پہنچانا، دوسرا تزکیہ نفوس کرنا، تیسرا تعلیم کتاب دینا، چوتھا تعلیم حکمت دینا، یہ ہیں چار کام پیغمبر کے، نام نبوت کا یہی ہے، نبی یعنی یہی چار کام جس کے سپرد ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے پیغمبر اپنے زمانے میں ایک عہدہ کسی کو دے دیتے، کہتے کہ ابھی قرآن تم پہنچانا، تو وہ اس فرد میں وہ ان کا نائب ہو جاتا، کہتے کہ جناب اب قرآن پہنچانے میں پیغمبر نے اسے معین کیا، یہ نائب ہو گیا ہے. اور اگر تزکیہ نفوس کا کام کسی کے سپرد کر دیتا تو وہ اس کا نائب اس کام میں ہو جاتا، اور اگر تعلیم کتاب کے لیے کسی کو معین کر دیتا تو وہ پیغمبر کا نائب اس میں ہو جاتا. اسی طرح تعلیم حکمت، چار معین کرتا تو چار نائب ہوتے، اور اگر چاروں عہدے کسی ایک کو دے کے چلا جائے. میرے بزرگوں، ایک آدمی کے ذمے پیغمبر لگا دے تو پھر چاروں کا وہ نائب ہو جائے گا پیغمبر کا اس میں. آئیے تاریخ اسلام میں دیکھیں کہ آیا چاروں عہدے کسی کو دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں. اگر دیے ہیں تو کس کو دیے ہیں؟ کسی سے ہم معیار نیابت کا، خلافت کا سمجھ جائیں گے؟ اگر پیغمبر نے علنن کہا ہو علی مع القرآن والقرآن مع، تو یہ عہدہ قرآن کے پہنچانے کا کسے دے رہے ہیں؟ کہ قرآن کے ساتھ علی ہے اور قرآن علی کے، یعنی اگر تمہیں قرآن ملے گا تو علی سے، اور علی غیر قرآن میں سے اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرے گا. تو قرآن کا عہدہ تو مل گیا، اور کسی کے متعلق تو پیغمبر نے فرمایا نہیں. اور دوسرا عہدہ تھا تزکیہ نفوس کا، کہ نفوس کو پاک کرتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر نے جو اس کا اپنی روح تھی یا نفس سے پیغمبر تھا، آیا اس کی جگہ پر کسے معین کیا ہے؟ اگر آپ تاریخ سے مسلمان واقف ہیں، ہم سطحی لحاظ سے دیکھتے ہیں، یہ مباہلہ کے دن اصل میں مباہلہ بھی ہو رہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا جا رہا تھا کہ نفوس کا تزکیہ جیسے پیغمبر کرتے ہیں، پیغمبر اگر چلے جائیں اور پیغمبر کی خود نفس دیکھنا ہو تو اسے بھی بتلایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو نفس پیغمبر ہے. تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تعالوا قل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم و انفسنا نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. قل تعالوا، یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ، کیا کریں؟ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. تم اپنی لڑکیاں لے آؤ، ہم اپنی لڑکیاں لے آتے ہیں. تم اپنے نفوس لے آؤ اور ہم اپنے نفوس لے آتے ہیں. پھر اللہ کی درگاہ میں گڑ گڑائیں گے. نبتہل کے معنی یہ ہے کہ آخری عاجزی ظاہر کر کے اللہ سے جو دعا مانگی جائے نا، اسے بہلا کہتے ہیں، نبتہل. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت کریں گے. پیغمبر علیہ السلام نے پہلے عیسائیوں کو دلائل سے توحید سمجھانی چاہیے، نبوت سمجھانی چاہیے، نہیں مانے. یہ پورا واقعہ قرآن میں تھوڑا سا موجود ہے. آخر میں وہ دلیل کہ جس سے کوئی مفر نہیں ہے، پیغمبر کو خدا نے حکم دیا اس دلیل کے لیے بلاؤ، اور وہ ہے ایک دوسرے پہ لعنت کرنا. لعنت ایسا آئٹم ہے کہ جہاں کوئی دلیل کام نہ کرے یہ دلیل کام کرتی ہے، اور عبادت ہے. اس کے لیے میدان مہیا کیا گیا، خاص اشخاص معین کیے گئے. لعنت کے معنی ہے دور، اللہ کی رحمت سے دور کی دعا کرنا، بد دعا کہہ دیجیے یا دعا کہہ دیجیے، دعا کرنا. تو پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم جاؤ اپنے بیٹے لے جاؤ. اور میرے قبلہ، یہ بھی ایک عجیب تاریخ کا معجزہ ہے کہ ہر آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے سوائے اس آیت کے. کسی نے کوئی نہیں کہا کہ ابنا کی جگہ حسن اور حسین کے علاوہ لے گئے ہوں، حالانکہ پیغمبر نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اس امت کا باپ ہوں. جہاں پیغمبر علیہ السلام کی ازواج کے متعلق ہے کہ وہ اس امت کی مائیں ہیں، تو وہاں یہ بھی ہماری روایات میں ہے کہ اس امت کے پیغمبر باپ ہیں تو ہم سارے بیٹے ہوئے نا، تو بیٹے تو بہت تھے لیکن پیغمبر علیہ السلام انہیں نہیں لے گئے میدان مباہلہ میں، لڑکی کی جگہ پر جناب فاطمہ الزہرا کو لے کے گئے، اور نفس کی جگہ پر کسے لے کے گئے؟ حضرت علی علیہ السلام. نفس کیا ہوتا ہے؟ روح کیا ہوتا ہے؟ روح معنی یہ ہے کہ اس جسم کے ہر عضو کا فعل اصل میں روح کا فعل ہوتا ہے. آپ اٹھاتے ہیں ہاتھ سے لیکن کیا کہتے ہیں؟ میں نے اٹھایا. آپ چلتے ہیں پاؤں سے تو کیا کہتے ہیں؟ میں چلا. بیٹھتے ہیں آپ، ہاں کہتے ہیں میں بیٹھا. دیکھیے ہر چلنے کا کام ہاتھ نہیں کرتا، اٹھانے کا کام پاؤں نہیں کرتا، ہر عضو کا فعل اپنی اپنی جگہ پر، لیکن انسان جب نسبت دے گا تو کہتا ہے میں نے کھایا، میں نے اٹھایا، میں نے یہ کیا. نفس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے کام سارے اس کے کام ہو جائیں، وہ نفس ہے. ہیں علی کے کام، اللہ کہتا ہے کہ علی پیغمبر تیرا نفس ہے، یعنی علی کے جو کام ہوں گے اب تیرے کام سمجھے جائیں گے، علی کا کام نہیں سمجھا جائے گا. لہذا پیغمبر نے فرمایا یا علی حرب کا حربی و سلم کا سلمی، اے علی تیرا لڑنا میرا لڑنا ہے اور تیرا نہ لڑنا میرا نہ لڑنا ہے. معنی یہ ہے کہ جس سے تو لڑ رہا ہے وہ گویا میں لڑ رہا ہوں، یا یہ مانے کہ جو تجھ سے لڑ رہا ہے وہ مجھ سے لڑ رہا ہے. اب علی کی پوری زندگی رسول کے بعد یہ تمام کے تمام کام کس کے ہو جائیں گے؟ رسول کے ہو جائیں گے، اور یہ حکم الہی سے ہو جائیں گے. تو یہ دوسرا کام بھی حضرت علی کو سپورٹ کر دیا، اور تیسرا کام کیا ہے؟ تعلیم کتاب. وہ تو میں نے آج بھی ایک روایت مسلم پڑھی تھی، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اگر علم لینا ہے تو علی سے لو. اور پھر آگے ہے حکمت کی تعلیم، یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی مسلم حدیث ہے، انا دار الحکمت ہے و علی بابھا، وہاں مدینہ کہا یہاں کہا دار الحکمت ہے و علی بابھا، حکمت کا گھر میں ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. گھر میں پہنچنے والا شہر میں پہنچ جاتا ہے، شہر میں پہنچنے والا گھر میں نہیں پہنچتا ہے. یہ اب مثالیں کیا دینی ہیں، لاہور ایئرپورٹ پہ آپ گئے، شہر میں تو پہنچ گئے ہیں، کیا گھر بھی پہنچ گئے ہیں؟ لیکن جب گھر میں جائیں گے تو لاہور میں نہیں پہنچیں گے. معنی یہ ہے کہ جو علی سے حکمت لے لے گا وہ علم تک پہنچ جائے گا، لیکن جو صرف علم لے گا ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت کو بھی تحصیل کر سکے. اسی واسطے حکمت کے طالب علم اور تھے اور عام علوم حاصل کرنے والے طالب علم اور تھے. حکمت کے لیے اگر علی نے منتخب کیا تو ابا ذر کو کیا، یا سلیمان فارسی ہیں جو بڑے بڑے راز بتلاتے ہیں اور وہ اسرار رموز عالم بتلاتے ہیں. تو یہ چار کام تھے پیغمبر کے، یہ چاروں کام تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے علی علیہ السلام کو دے دیے. تو اس کاموں میں نائب کون ہوگا؟ علی کو پانچواں کام بتلائیے رسول کا، تاکہ اس کے لیے مل کے ہم شورا کر لیں اور اسے نائب بنا دیں. چار کام ہیں، یہ چاروں تو دے چکے ہیں. یہ ہے ہمارا یہ اصول جو ہم کہتے ہیں علی علیہ السلام کیوں خلیفہ بلا فاصل ہیں. اب اسی بلا فاصل والی تلوار پہ جو ہے نا لوگ بڑے بگڑتے ہیں. بلا فاصل میں نے کئی دفعہ یہاں بھی شاید کہا ہے اور ہر جگہ کہتا ہوں، اب بھی کہوں گا، آپ بھی کہیے، جس جس کو یہ مطلب معلوم ہو جائے. ہاں بلا فاصل کے معنی یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ علی کو مانتے ہیں، کچھ بزرگوں کو نہیں مانتے. نام میں نہیں لیتا ہوں، لہذا یہ بلا فاصل کہتے ہیں. لہذا وہاں ہمارے اس میں اذان آ جائے نا تو سب سے زیادہ چڑھتے ہیں بلا فاصل کا لفظ کیوں کہتے ہو، لیکن یہ معنی نہیں ہے بلا فاصل کے، یعنی فاصلہ نہیں ہے پیغمبر میں اور علی میں، یہ اس کے جائے نشین ہے، فاصلہ نہیں ہے. یہ ہم مراد نہیں لیتے کہ کچھ بزرگوار نہیں ہیں، یہ ہیں، یعنی چوتھا پہلی پہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے، نہ ہماری یہ مراد ہے. شیعہ اگر آج تک نہیں سمجھا ہے تو یہ مراد ہماری نہیں ہے. مراد ہماری یہ ہے کہ جس جس کے نبی نبی ہیں اس کے علی اس کے جانشین ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بڑے تعجب سے سنیں گے, کیا صرف ہمارے نبی نبی ہیں؟ نہیں جناب, ہمارے نبی ہمارے بھی نبی ہیں, جنات کے بھی نبی ہیں. نہیں ہے نبی, انہی کا قرآن یہی ہے, سورہ جن ہے. جنات کے بھی قرآن یہی, جنات کے بھی نبی یہی, جنات کا اسلام بھی یہی. جنات بھی جہنم میں جائیں گے, جنات بھی جنت میں جائیں گے. آگ سے پیدا ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ انہیں جہنم نہیں دے گی. یہی فلسفہ تھا کسی کا جس کو بہلول نے ایک اپنے ڈھیلے سے ختم کیا تھا. ہاں, تو جنات بھی جہنمی, جنات بھی جنتی, جنات کا بھی اسلام اور اس کا بھی نبی. جب تک پیغمبر تھے جنات کے نبی تھے. آیا جنات پیغمبر کے بعد مر گئے ہیں یا زندہ ہیں؟ اگر مر گئے ہوتے تو یہ پیروں کے دربار کیسے سجتے ہیں؟ ہمارا تو بڑا کاروبار ہی جنات سے ہے, اور پگھارے وغیرہ جتنے بنے ہیں جنات کی وجہ سے بنے ہیں, ورنہ ان میں کون سی حیثیت ہے؟ یہ سارے جتنے درباری ہیں سارے انہیں جنات کی کمائی کھاتے ہیں. ہاں, ہوتے تو نہیں ہیں لیکن بہرحال بنا لیتے ہیں. یہ بہرحال جنات ہیں یا مر گئے ہیں؟ اگر ہیں تو آیا اسلام ان سے ختم ہو گیا یا ہے؟ اگر اسلام ہے تو کیا جنات کا کوئی نبی علیحدہ ہے؟ بڑے سوچنے کی بات ہے. آیا پیغمبر کے بعد اللہ نے جنات کے لیے کوئی علیحدہ نبی بنایا؟ نہیں ہے, تو پیغمبر ہی جنات کے نبی ہیں. جنات کو بھی قیامت تک دین بتلانا ہے, تو مجھے بتلاؤ کہ جنات کا کون خلیفہ ہے پیغمبر کے بعد؟ یہ بلا خلیفہ ہیں یا ان کا بھی خلیفہ کوئی ہے پیغمبر کی طرف سے؟ کوئی ہے ان پر جو پیغمبر علیہ السلام کے احکام بتلائے, یا یہ بلا خلیفہ ہیں؟ اگر آپ کہیں تین بزرگوار ہیں, وہ تو بن نہیں سکتے کیونکہ یہ تو شورا میں شریک ہی نہیں تھے جن. کوئی ہے جن کا ووٹ نظر آتا ہے وہاں پر؟ جب نہیں ہے ووٹ تو آپ یہیں سے فیصلہ کیجئے. میں انہی سے پوچھتا ہوں جو یہاں شریک نہیں تھے, وہ تینوں کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے؟ آیا تینوں کو نہ مان کے جنات جہنمی ہیں یا جنتی ہیں, کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ اگر وہ ان کو نہ مان کے کافر نہیں بنتے, جہنمی نہیں بنتے, تو میرا جملہ یہی ہوتا ہے شیعوں کو بھی جن نہیں سمجھ لو. اور ہم بھی نہ مانیں تو مسلمان رہیں گے, کیونکہ ہمارا نمائندہ بھی وہاں کوئی نہیں تھا. جیسے ان کا نمائندہ کوئی نہیں تھا. اور میرے قبلہ جن کے متعلق یہی ہے, فلسفے نے بھی لکھا ہے, صاحب نے لکھا ہے, جن ہر شکل بدلتا ہے, حتیٰ کتا اور خنزیر بھی ہو جاتا ہے. ملک میں اور اس میں یہی فرق ہے, ملک بھی ہر شکل بدلتا ہے سوائے کتے اور خنزیر کے. فرشتے شکل بدلتے ہیں, جبرائیل بدل کے نہیں آتا تھا پیغمبر علیہ السلام کے پاس؟ اور دہیا قلبی کی شکل میں جو بیٹھتا تھا, یہ تو عام مسلمانوں میں روایت ہے, تو وہ جبرائیل تھا, وہ شکل بدلتا ہے. جن بھی شکل بدلتا ہے. تو پیغمبر کے بعد خلیفہ وہ تو ہو جسے پتا ہو کہ اصلی جن آ رہا ہے یا بدلی جن آ رہا ہے. اگر اسے پتا ہوتا, ذرا دقیق سوچنا پڑے گا, اگر اسے پتا ہوتا تو پھر وہ سوراخ بند نہ کرتا احتیاط کے طور پر کہ یہ جن ہے یا یہ سانپ ہے مثلا. تو پیغمبر وہ ہوتا ہے کہ جن کو ہر شکل بدلے جانتا ہے اور اس کی زبان جانتا ہے. جنوں کی بھی کئی زبان ہے, کچھ پشتو جن ہیں, کچھ پنجابی جن ہیں, کچھ اردو سپیکنگ ہیں, انگریز ہیں, ہر جگہ میں رہنے والے اور آپ سے بھی زیادہ ہیں.
بہت زیادہ ہیں جنات بھی. جنات جو ہیں ان کی زبانیں بھی سمجھتا ہو تبلیغ جو کرنی ہے. دیکھیے نا, اگر آپ مولانا تبلیغ کر کے ہیں, وہ میں ان کی زبان نہیں سمجھتا تھا تو مجھ سے تبلیغ ہوگی نہیں ہوگی نا. وہ اسی پر تبلیغ اثر کرے گی جو زبان جانتا ہو. اگر پیغمبر کی زبان ہو عربی اور جن بیٹھا ہو پنجابی تو پھر اسے کیسے سمجھائیں گے؟ عربی وہ نہیں جانتا, پنجابی یہ نہیں جانتے, تو پھر تبلیغ کیسے ہوگی؟ پیغمبر وہ ہوتا ہے کہ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں کہیں کا ہو وہ ترجمان کا محتاج نہیں ہوتا, وہ اسی زبان میں بات کرتا ہے جو اس کی زبان ہوتی ہے.
محمد.
اور میرے بزرگواروں یہی معیار دیکھ لیجیے, نائب بھی وہ ہونا چاہیے کہ جو ہر زبان کو جانتا ہو, زبان میں ترجمان کی ضرورت نہ پڑے. اور ہمارے پاس جو نائب ہیں, ہمارا عقیدہ ہے امام وقت جتنی لاکھ زبان ہے تو لاکھوں کو جانتا ہے, اور اگر ہزار زبان ہے تو ہزار کو جانتا ہے. اور دلائل دیکھیں, خراسان کا ایک آدمی ہے, آتا ہے مدینے میں, اور وہ زبان اس کی فارسی تھی, امام کی خدمت میں آ کے عربی بولنے لگ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ امام تو فارسی سمجھتا نہیں, لہذا عربی بولوں. امام نے اسے فارسی میں جواب دینا شروع کیا. وہ کہتے ہیں حضور آپ بھی فارسی جانتے ہیں. حضرت فرمایا اگر میں فارسی نہ جانتا ہوں تو تیرا امام کیسے بن سکوں گا؟ تو نبی ان جنات کی شکلوں کو جانتا ہے اور اس کی جگہ وہی بیٹھے جو وہ بھی پہچانتا ہو. اور آپ کو تاریخ بتلائے گی, جب جنات نے جب نبی کے زمانے میں سرکشی کی تھی تو کسی سورما کو نہیں بھیجا تھا سیف اللہ کو, جا کے جنگ کرو. اگر بھیجا ہے تو علی کو بھیجا ہے, کیونکہ پتا ہے کہ علی جانتا ہے کہ جب میں اسی شکل بدل رہا ہے. تو جنات توجہ فرمائے, یہ ہے ہماری دلیل سب سے محکم, اور شیعہ مذہب کی بنیاد اسی پہ میں سمجھوں گا. بلا فاصل کے معنی یہی ہیں. اور تیسری چیز وقت کے لحاظ سے میں بالکل کیا تھا کہ درس ہی ہوگا جو آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے, وہ یہ کہ میرے بزرگواروں جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں. یہ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ آگ سے, وہ خود نہیں کہتا ہے خلقتنی من تین و خلقتو, اور اس نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے شیطان نے کہا, اور آپ نے آدم کو خلیفہ بنا دیا. آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے, تو یہ شیطان جن تھا, یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں. اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان ایک نہیں ہے, لاکھوں شیطان ہیں. جی ہاں, جو دین اسلام پر عمل ان میں نہ کرے وہ شیطان کہلاتا ہے. یا تو بہرحال شیطان جن آگ سے ہوا ہے. آگ والے کو جب نبی دعوت دے کے آؤ میری نبوت تسلیم کرو اور بیعت کرو, اگر نبی, یہ دلیل ہے اصل میں, اگر نبی کے ہاتھ پہ آگ رکھی جائے عام آدمی کے تو وہ تو جلا دے گی. تو نبی ایسا ہونا چاہیے کہ جو آگ رکھنے والے کی آگ کو حکم الہی سے وہ ختم کر دے. لہذا یہ اس کی اولاد میں سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اثر نہیں کر سکتی ہے آگ. اور امام بھی وہ ہونا چاہیے کہ جو آگ کے اثرات کو ختم کر سکے, آگ اثر نہ کرے. اسی واسطے آپ کو یہ روایت معلوم ہونی چاہیے, ہر آدمی نے جہنم سے ہو کے گزرنا ہے, ہاں کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو, لیکن جب علی والا جائے گا جہنم سے تو جہنم کہے گی جلدی گزر جا, تو نے تو میری آگ کو ہی خاموش کر دیا ہے. یہ علی والا تو ہمارا یہ اساس ہے دین کا کہ علی اور گیارہ امام صرف انسانوں کے امام ہی نہیں ہیں, یہ جنات کے بھی امام ہیں, پیغمبر کے خلیفہ ہیں. جتنی جتنی امت پیغمبر کی اتنا ہی ان کے جانشین ہیں. اگر امت میں صرف انسان ہوتے تو انسانوں کے خلیفہ, انسانوں پر خلیفہ یعنی, اور اگر انسان کے علاوہ جنات بھی پیغمبر کی امت ہیں تو امت میں فرق نہ کرو. بلا فاصل کے معنی, فا فرق نہ کرو کہ ایک کا تم بنا لو ایک بلا خلیفہ رہ جائیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم جسے مانتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے. علی کو جیسا کہ 11 اماموں کو انسانوں کا امام مانتے ہیں اسی طرح سے جنات کا بھی امام مانتے ہیں اور جنات کو بھی تبلیغ کرتے ہیں. اور آج کا جوان یہ سمجھ لے سوچ لے کہتے ہیں جی امام زمان آپ کا غائب ہے فائدہ کیا؟ تو آپ کا آپ نے فائدہ صرف اپنا سمجھا ہوا ہے. ہم بدبخت ہیں جنہوں نے ان کی قدر نہیں کی. آج وہ جنات پہ حکومت کر رہے ہیں جنات پہ تبلیغ کر رہے ہیں. اگر امام زمان نہ ہوتے تو انسان شاید رہ بھی نہ سکتے. وہ جنات کا سارا منصوبہ ختم کر دیتے ہیں اور جو جنات مومن ہیں مامور کرتے ہیں ان پر جو کافر ہیں کہ یہ کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچائے. امام ہیں جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں ایک صنف پر, ہم سے غائب ہیں ان سے غائب نہیں ہیں. یہ ہے ہمارے بلا فصل کے معنی اور یہ مراد ہے ہماری کہ ہم کیوں حضرت علی اور 11 اماموں کو امام مانتے ہیں. اس واسطے کہ نبی کو جس نے معین کیا ہے اسی نے حکم دیا ہے کہ تیرے بعد اگر دین اسلام لینا ہے تو انہی سے لینا. یہ ساری ابتدا سے لے کر نزاع جو ہوئی ہے اسی بات پہ, باقی تو فروعات ہیں. لوگوں نے یہاں تک سوچ لیا کہ نہیں ہم بھی بن سکتے ہیں, ہمیں بھی بنایا جا سکتا ہے, لیکن ان کی یہ سوچ اتنی غلط تھی کہ ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ تیرے بنانے والے تھوڑے سے اور بنتا ہے قیامت تک کے لیے. تو یہ ان تھوڑے سے کو قیامت والوں نے کب یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی بنا جائیں؟ بابا ایک ہی اسمبلی 5 سال رہتی ہے, اس سے تو زیادہ نہیں رہتی نا. جنہوں نے بنایا ہے 5 سال تک کے لیے, ہاں بعد والے تو یہ نہیں کہیں گے نا آپ
ایک دفعہ ہماری اسمبلی چن لیجیے اور بیٹھے رہیے قیامت تک یہی اسمبلی کام کرے, کیونکہ بعد میں بالے ہونے والے کہیں گے
ہم نے کب حق کے رائے دیا تھا, ہم نے کب انہیں ووٹ دیا تھا کہ یہ ہمارے لیے بھی قانون ساز بنے یا قانون نافذ کرنے والی بنے. تو اسی طرح اگر رائے سے کسی نے پیغمبر کا جانشین بننا تھا تو زیادہ انہی لوگوں کی رائے سے ہوگا جو اس وقت والے
تھے, جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے.
ہاں ان کی رائے کب شامل ہے کہ آپ ان پہ بھی تھوپ دیں کہ تم بھی مانو؟ ہم کیوں مانیں جبکہ ہمارا ووٹ ہی وہاں نہیں ہے؟
جن کے ووٹ سے وہی مانے ہم کیوں مانیں؟
لیکن جو ووٹ کے بغیر بنتا ہے وہ ہر ایک کو ماننا پڑتا ہے. اللہ معین کر دے نبی کو ماننا ہر ایک پر فرض ہے, نبی کے بعد جانشین کا ماننا ہر ایک پر فرض ہے. یہ ہے اساس مسلمانوں میں اختلاف کی.
یہ ہے دین کی اختلاف دو فرقے جو ہیں کسی بات کے, ایک فرقے کے پھر بات دوسری, ایک فرقے کو بات اور کسی بات پہ پتہ نہیں.
اصل کو حفاظت کرنے کے لیے
حقیقی
وارثان تھے انہیں کتنے مصائب برداشت کرنے پڑے, اتنے مصائب برداشت کرنے پڑے کہ پیغمبر کی بیٹی ہو. میرے قبلہ کسی غریب گھر میں پیدا نہیں ہوئی تھی, میں نے جیسے عرض کیا تھا ملکۃ العرب کی بیٹی, کیا وہ مانگنے گئی تھی؟ بھوکی تھی؟ جس نے دولت میں آنکھ کھولی ہو وہ مانگنے نہیں گئی تھی, وہ اپنے حق کا اظہار کرنے کے لیے گئی تھی. لیکن کیا ہوا, میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا, یہ اسی گھر سے پھر دھواں اٹھتا ہے جس گھر پہ جبرائیل اور فرشتے آ کے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے. اور شعراء نے اور دوسروں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہاں دھواں نہ اٹھتا تو کربلا میں خیمے نہ جلتے. میں نے کل عرض کیا تھا, میرے قبلہ یہ بنیاد آج بھی عرض کیا ہے, اصل میں ہم کیوں عاشورہ مناتے ہیں, ہم کیوں جلوس نکالتے ہیں, ہم دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ پیغمبر کا جانشین دیکھنا ہے تو کربلا میں ہے. وہ ہے حقیقی وارث جانشین پیغمبر, یزید نہیں ہے. یزید کو کسی نے معین نہیں کیا ہے, اگر کیا ہے تو پبلک نے کیا ہے, پبلک کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. لیکن یہ بتلانا آل محمد کو بہت مہنگا پڑا ہے. انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے اور امام حسین کو ایسا کرنا چاہیے تھا تاکہ ہم تک یہ حجت خدا پہنچے. اب ہمارا حق ہے جس نے ہمارے لیے اتنی قربانی دی ہے, تو ہمارا بھی تو حق ہے نا کہ ہم اسے یاد کریں, اس کی یاد منائیں, اور یاد منانے میں پھر جتنا ہماری قدرت ہے اسے اختیار کریں. اور میرے قبلہ, جیسے میں نے عرض کیا ہے, قسم خدا کی اگر جناب زینب خاتون اور یہ قید نہ ہوتے تو شاید واقعہ گم ہو جاتا. جنگیں کئی ہوئی ہیں جن کا نام و نشان نہیں, لیکن زندہ رکھا ہے. ہاں, تو اس کو اسی واسطے امام زمان بھی فرماتے ہیں, یا جدہ نہیں تھا میں اس وقت جب آپ نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا. آپ نے پکارا تھا, میں نہیں تھا اس وقت تاکہ میں جواب دیتا, لیکن اب کی علیہ کا صباحن و مساء, یا جدہ میں تم پر صبح بھی روتا ہوں شام بھی رہ. ہم رو کے چلے جاتے ہیں, اربعین ختم ہو جائے گا, کبھی پھر کسی دن آ کے روئیں گے, لیکن امام زمان ہر روز صبح بھی مجلس کرتے ہیں اور شام بھی مجلس کرتے ہیں. صرف مجلس ہی نہیں, صرف روتے ہی نہیں ہے, روایت میں یہ آتا ہے اب کی علیہ کا بدل دموع دما, کہ میں آنسو کی جگہ پر خون روتا ہوں. میرے بزرگوارو, ایک بہت بڑے عالم نے خواب میں دیکھا اور امام زمان سے پوچھا, حضور آپ کی طرف یہ روایت منسوب ہے کہ آپ صبح بھی روتے ہیں شام بھی روتے ہیں اور آپ آنسو کی جگہ خون روتے ہیں, کس مصیبت پہ آپ خون روتے ہیں؟ اس نے سوال کیا. امام علیہ السلام نے ابھی جواب نہیں دیا, خود کہتا ہے, کیا آپ علی اکبر کی جوانی پہ خون روتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس مصیبت پہ میں خون روتا ہوں, اگر علی اکبر بھی ہوتے زندہ تو وہ بھی خون روتے. وہ مختلف سوال کرتا ہے کہ عباس کی مصیبت پہ, امام فرماتے ہیں اگر عباس بھی ہوتے تو خون. آخر میں پوچھتا ہے کیا امام حسین کی شہادت پہ خون روتے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے جد حسین بھی ہوتے, جس مصیبت پہ میں روتا ہوں وہ بھی خون روتے. وہ پوچھتا ہے مولا کیا مصیبت ہے؟ حضرت فرماتے ہیں یہ کم مصیبت ہے, زینب ہے اور شام کے دربار ہیں, آل رسول ہیں اور شام کے دربار ہیں, بازاروں میں لے جا رہے ہیں. اسی واسطے آپ دیکھیں امام علیہ السلام سلام بھیجتے ہیں, میرا سلام ہو ان بالوں پہ کہ جن کے سروں پر چادر نہیں تھی, میرا سلام ہو ان ہاتھوں پہ کہ جو پسے پشت باندھے ہوئے تھے, میرا سلام ہو ان بیویوں پہ کہ جنہیں در بدر کیا گیا کربلا سے. دو چار جملے عرض کروں گا. قبلہ یہ کم مصیبت نہیں, لکھا ہے کتابوں میں اور بعید بھی نہیں, 500,000 کا مجمع تھا شام میں تماشا دیکھنے والا, اور 3 دن کم از کم, 7 دن تک بھی آتا ہے شام کے باہر بٹھایا گیا, شہر کی شیرہ بندی ہو رہی ہے, لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے. نہ سوال کرنے والی بیوی نے, نہ سوال کرنے والے امام نے, جب بازار میں آتے ہیں نا, ہاں, تو ایک سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہو سکے تو اسے کہو جس کے ہاتھ میں سر ہے امام حسین کا, نیزہ ہے, اسے کہو ذرا دور لے جائے, کیونکہ بالکل محمل کے سامنے تھا نیزہ. ہاں, اس نیزے کی سر کی وجہ سے ہماری مستورات کی بے پردگی ہوتی ہے, اسے کہو آگے لے جائے. اس حالت میں گئی ہیں جناب زینب خاتون شام میں. میرے بزرگوارو, بی بی نے ایک جملہ کہا ہے, واقعاً اہل معرفت کے لیے بہت قابل جملہ ہے. بی بی پہ کتنے مصائب ہے, علی اکبر کی مصیبت دیکھی, عباس کی دیکھی, خیمے جلے, در بدر ہوئے, لیکن جناب زینب خاتون دربار میں کہتی ہے یزید میرے سامنے ساری مصیبتیں کم ہیں, یہ مصیبت زیادہ ہے کہ میں تجھ سے گفتگو کر رہی ہوں. کہ میری گفتگو تیرے, میں تجھے خطاب کروں, یہ زینب کیا ایسی مصیبت ہے کہ ان مصیبتوں کے مقابلے میں یہ ہے علی کی بیٹی اپنی غیرت دکھلانے کے لیے میرے قبرہ قید میں رکھا گیا. میں مختصر تھوڑا سا عرض کروں گا, قید میں رکھا گیا, کتنے سال قید رہے کوئی پتہ نہیں ہے, تاریخیں گم ہیں, لیکن ایک علامت بتلاتی ہیں یہی تاریخیں کہ جس قید خانے میں تھے نا, نہ اس کی چھت تھی گرمی کو روکنے کے لیے نہ سردیوں کو روکنے کے لیے. جب قیدی باہر آئے ہیں نا تو چہروں کے رنگ بدلے ہوئے تھے, حتیٰ اتنے بدلے ہوئے تھے کہ بھائی بہن کو نہیں پہچان سکا. اس قید خانے میں رکھا گیا دنیا کو دکھلانے کے لیے کہ ہم غالب ہوئے. آہستہ آہستہ لوگوں میں انقلاب پیدا ہوا. ہمیں تو کہتے تھے خارجی ہیں, شام والے کہتے تھے یہ تو اولاد رسول ہے جسے لے کے آئے ہیں, یہ تو بطول کی بیٹیاں ہیں. آہستہ آہستہ گفتگو شروع ہوئی گھروں میں, کچھ لوگوں میں انقلاب کے آثار رونما ہے. اور اسی زمانے میں امام زین العابدین علیہ السلام کبھی حبس کی وجہ سے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوتے تھے تاکہ ہوا لگے. چھوٹا بچہ تھا ہاں امام کے ساتھ, لوگ جا رہے تھے, وہ بچہ پوچھتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ گھروں کو جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے کیا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے؟ بچے تنگ آ گئے تھے. اور قبلہ اسی قید خانے میں اس ماں نے نہیں بھلایا کہ جس ماں نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا تھا. یہی دربان قید خانے کا آ کے کہتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے, کہتا ہے مولا جب آپ سوتے ہیں نا تو اپنی مستورات کو گن لیا کریں. کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ جب آپ سو جاتے ہیں نا رات میں ایک سیاہ برقعہ پوش آتی ہے بی بی, کبھی اس کونے میں روتی ہے کبھی اس کونے میں رہتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی تمہاری مصورات میں ہوئے گیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری مصورات میں تو کوئی باہر نہیں رہتا. اس نے کہا میں بتلاؤں گا, ایک رات آتا ہے آدھی رات کے وقت, کہتا ہے مولا وہ رونے والی آ گئی ہے اور وہاں بیٹھ کے رو رہی ہے. جناب امام حسین علیہ السلام کے فرزند عظیمات جو تھے انہوں نے کہا زینب جاؤ دیکھو کون ہے شام کی عورت جو ہمیں اس عالم میں آ کے روتی ہے. زینب خاتون جا کے پوچھتی ہیں تو کون ہے ہم پہ رونے والی؟ ایک دفعہ نقاب پلٹ کے کہتی ہے بیٹا نہیں پہچانا میں تیری ماں فاطمہ الزہرا ہوں. روحی تمثل کے ساتھ رو رہی ہے, تو قید میں سمجھتی ہے میں تنا میں نے بھی مکی بکی چھوڑا ہوا ہے جب سے تم قید میں ہو. قبلہ انقلاب آتا ہے اور یزید نے احسان نہیں کیا چھوڑ کے, اسے پتا تھا کہ اگر رہ گئے تو شام بالکل بغاوت پہ اتر آئے گا. امام حسین علیہ السلام کو بلاتا ہے, کہتا ہے کہ تمہیں اختیار ہے یہاں رہو یا چلے جاؤ. حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب تک پھوپھی سے نہیں پوچھوں گا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آگے جناب زینب خاتون سے پوچھا, جناب زینب خاتون نے فرمایا کہ عاشور کے دن سے آج تک میں بھائی کو نہیں رو سکی ہوں. یزید کو کہو ایک مکان خالی کرا دے, ہم ساری مل کے وہاں پہلے عزاداری کریں گے پھر اس کے بعد جانا ہوگا. قبلہ پانچ دن تک یا سات دن تک زینب نے وہاں شام میں مجلس حسین برپا کی. جس شام میں تماشائی تھے وہاں عورتیں اکٹھی ہوتی تھیں, بنی ہاشم کی دوسرے کی جو عورتیں آتی تھیں بنی امیہ کی, بی بی صرف ایک مصیبت پڑتی تھی, کوئی مصیبت زیادہ نہیں پڑتی تھی. یہی فرماتی تھی عورتوں میرا بھائی پیاسا مارا گیا, قتل آخی اتشانا, میرا بھائی پیاسا مارا گیا ہے. اسی پیاس کو امام نے بھی آخر وقت میں یاد رکھا, کہا مولا نے امام زین العابدین سے بیٹا جب جاؤ تو میرے مخلص شیعہ کو کہہ دینا کہ حسین نے تمہیں کربلا میں بھی نہیں بلایا ہے, تم سے اگر ہو سکے تو جب ٹھنڈا پانی پیو تو میں حسین کی پیاس کو یاد کرتا. میرے بھائیوں یہ قید سے اب سال کے بعد ہے یا اسی سال ہے, تاریخیں گم ہیں. یہ چھوڑے جاتے ہیں آتے ہیں. بعض علماء پڑھتے تھے اور کوئی بعید نہیں ہے کہ پہلے تماشائی تھے شام والے جب داخل ہوئے تھے, اب جو جا رہے ہیں تو سارا گریہ کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, عورتیں پیچھے رو رہی ہیں, مرد پیچھے رو رہی ہیں. جناب زینب خاتون نے اپنے اونٹ کو وہاں کھڑا کیا جہاں چھوٹی سی بچی دفن تھی, اور جناب زینب خاتون فرماتی ہے شام کی عورتوں میں ایک امانت چھوڑے جا رہی ہوں, تو اگر ہو سکے تو کبھی کبھی میری اس امانت کو یاد رکھنا. آئی کربلا میں جہاں دو راستے ہوتے تھے, آئی جناب زینب خاتون, جابر پہلے سے اربعین کی زیارت کو پہنچا ہوا تھا. اب میں پوچھتا ہوں جب کربلا کی حدود میں داخل ہوئی ہوں گی تو کیا حسین علیہ السلام کی روح قبر میں ہوگی؟ عباس کی روح, ساری روحیں زینب کا استقبال کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو قبر پہ گرا کے کہتے ہیں حسین لوگوں نے تو کہا کہ تو مغلوب ہے, میں شام فتح کر کے آ رہی ہوں. حسین تو ہمیشہ زندہ رہے گا, مجھے قید کیا گیا, ہم پہ کوڑے برسائے گئے, سب کو جوا, لیکن حسین تو ہمیشہ زندہ رہے گا, تجھے کوئی نہیں مغلوب کر سکتا. چلیاں کتنے دن رہے, باپ بیویوں نے تو یہی کہا کہ مجھے یہی رہنے دو کہ میں نہیں جاؤں. بعد میں ہے کتابوں میں ایک سال تک جناب وہاں بی بی رہی, خیمے لگا کے کربلا میں روتی رہی ہے. اب آتی ہیں مدینے میں, بس میرے آخری جملے ہیں, خدا تمہیں جزائے خیر دے, خداوند عالم ہماری مجالس کو قبول فرمائے. مدینے میں جناب کے بھائی محمد ابن حنفیہ مریض تھے, انہیں بتلایا گیا کہ تیرا بھائی حسین تو میرے پوچھنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ لے چلو بھائی کے پاس. جب باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے علم سیاہ ہے, مدینے کے سارے لوگ باہر نکلے ہوئے, عورتیں ہیں, مرد ہیں. تو جناب محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میرے بھائی کا تو علم سبز تھا, یہ علم سیاہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے. یہ کہنا تھا کہ گر پڑتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں, امام زین العابدین آ کے ہوش میں لاتے ہیں اور امام زین العابدین علیہ السلام مصائب پورے بتلاتے ہیں. ایک دفعہ نگاہ پڑی محمد ابن حنفیہ کے امام کی گردن پہ تو دیکھا سیاہ داغ ہیں. کہا بھائی بیٹا یہ سیاہ داغ کیسے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ یہاں دوک پڑے تھے, ہاتھوں میں زنجیر تھی, بغل میں لینا چاہا تو کہا چچا جان ذرا مجھے آہستہ لیجیے, اس واسطے کہ اس وقت بھی میری ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ میں برداشت کر سکوں. اب سارے ماتم کرتے ہوئے آ رہے مدینے میں, سب سے پہلے جناب زینب خاتون جاتی ہے نانے کی قبر پہ اور کہتی ہے نانا حسین لے گئی تھی لیکن واپس نہیں لا سکی. نانا اگر تجھے خبر ہو تو ہمیں شہر بشہر پھرایا گیا, نانا ہمارے بڑوں کے سروں کو شہر بشہر پھرایا گیا. اور آخری جملہ عرض کروں گا میرے قبلہ, ایک دفعہ کہتی ہے نانا اگر یہ نامحرم ساتھ نہ ہوتے ہیں تو میں اپنی قمیض اتار کے بدلا دی کہ تیری امت نے میرے ساتھ کیا کیا لیوا. میرے بزرگواروں پھر وہاں سے جاتی ہے اپنی ماں کی قبر پہ اور کہا اما حسین تو نہیں لائی, اس کا یہ تو کرتا لائی ہوں. ایک دفعہ ہاتھ بلند ہوتے ہیں قبر سے, کہا بیٹا مجھے دے دو میں نے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ, ہم بہت گناہگار ہیں, ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نہ دے. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ, شہدائے کربلا کو ہمارا شفیع قرار دے. خدایا ہماری ان مجالس کو قبول فرما, ان کا ثواب سننے والوں کے نام اعمال میں جو خدمت کر رہے ہیں مالی یا دوسری قسم کی, ان کے نام اعمال میں درج فرما. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ, اس قوم کو جو یہاں رہتی ہے اس عزاداری کے برپا کرنے میں توفیقات عنایت فرما، تاکہ یہ ہر سال اپنے بعد ایسے آدمی چھوڑ جائیں کہ جو اس عزاداری کو باقی رکھیں. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار مہیا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ.